الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الف لام ميم کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا اور ہم نے تو آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے تو اللہ کو لازماً ظاہر کر کے رہے گا ان کو کہ جو سچے ہیں اور لازماً ظاہر کر دے گا ان کو جو جھوٹے ہیں اور کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے جو برے اعمال کر رہے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلے گے بہت بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا وہ مطمئن رہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ کر رہے گا اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اور جو کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے اپنے ہی لیے یقیناً اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو اور لازماً بدلہ دیں گے انہیں بہت عمدہ بہت اعلیٰ اور احسن ان کے اعمال کے مقابلے میں. یہ جو آخری آیت جس کا بھی میں نے ترجمہ کیا ہے گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو اس کے بارے میں ہو رہی تھی, اس میں جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اس میں نہایت تاکید کا انداز, بلکہ شاید آج جبکہ میں نے پورا رکوع جو ہے پڑھا ہے کی تلاوت کی ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہو کہ یہ سیغہ جو ہے فعل مضارع سے قبل لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد جس قدر تکرار کے ساتھ اس رکوع میں آیا ہے شاید کسی ایک جگہ پر قرآن مجید میں یہ سیغہ اس کثرت کے ساتھ اس تکرار کے ساتھ جمع نہ ہوا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, آگے چل کر پھر وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اسی طرح اس میں جو آیا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, آخر میں پھر ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. بہت تکرار کے ساتھ آیا ہے اور عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب موجود نہیں. لام پہلے جو ہے زبر کے ساتھ یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے, لام تاکید کہلاتا اور یہ نون مشدد اس کو تاکید کہتے ہیں, ثقیل تاکید نون ثقیلہ. معلوم ہوا کہ اب اس سے بڑھ کر تاکید کا کوئی انداز نہیں. تو جس کے لیے میں لفظ استعمال کرتا رہا ہوں ری ایشورنس, یقین دلا کر خاطر جمع رکھو, دل جمع رکھو, مطمئن رہو یہ ہو کر رہے گا. اللہ کا یہ بدلہ یہ اجر و ثواب مل کر رہے گا, اللہ سے ملاقات اللہ کے حضور میں حاضری کا وقت آ کر رہے گا. یہاں پر جو فرمایا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہاں سب سے زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ عمل صالح اس وقت کون سا تھا. ہمارا ایک خاص ذہن بن گیا ہے کیونکہ ہم مسلمان پیدا ہوئے اور پوری شریعت کا ڈھانچہ ہمارے سامنے ہے, پھر اس میں بھی نیکی کے جو درجات ہیں اس کا ایک تصور ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے, نوافل ہیں یا اور ظواہر ہیں, اتباع سنت میں آگے سے آگے بڑھنا, عام طور پر ذہنوں میں نقشہ جو ہے عمل صالح نیکی بھلا کام وہ یا عبادات کے حوالے سے ہے یا اتباع سنت سے ہے, وضع پتا ہے شکل و صورت سے ہے, ظواہر و مظاہر ہے, ان سب میں انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے تو یہ گویا کہ ہمارے ذہن میں نیکی کے درجات میں اس کی ترقی ہو رہی ہے. سوال یہ کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں شریعت کا تو وجود ہی نہیں تھا, ابھی نہ سود حرام ہے نہ شراب حرام ہے نہ جوا حرام ہے, کچھ بھی حرام نہیں, سوائے بت پرستی کی حرمت کی اور تو کوئی حرمت ابھی آئی نہیں. پھر یہ کہ سوائے نماز کی ابھی کوئی عمل ہے نہیں, نہ روزہ ہے نہ زکات ہے نہ ہی کوئی اور لوازم ہے, کچھ بھی نہیں. تو معلوم ہوا یہاں عمل صالحات ابھی جسے ہم سنن کہتے ہیں سنت حضور کی, ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں, کوئی تصور ہی نہیں کرے تھے. تو ہمیشہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں جو لفظ آ رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, یہاں نیک عمل سے تین چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. سب سے مقدم سب سے اہم وہ صبر اور استقامت. جو ستایا جا رہا ہے جو بھی آزمائشیں آ رہی ہیں سارے قدم ہے پیچھے قدم نہ ہٹے, یہی اصل میں سب سے بڑا عمل سال ہے, یہی سب سے بڑا جہاد ہے. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ, ابھی وہ اقدامی جہاد تو کہیں ہے ہی نہیں, ابھی تو جہاد سارا کا سارا اسی میں ہے. سارے انسان کی سیرت و کردار کا ٹیسٹ جو ہے وہ اسی میں مضمر ہے کہ کھڑا رہتا ہے یا نہیں, اس تشدد اور پرسیکیوشن اور دباؤ کو جھیل کر اپنے موقف پر ڈٹا رہتا ہے یا نہیں. تو عمل صالح کی سب سے بڑی تعبیر صبر اور استقامت, یا ایک چیز کا اضافہ ابتدا ہی میں ہو گیا ہے اور وہ نماز, خصوصاً رات کی نماز. اور نماز میں قرآن مجید کی ایسی قرآت, اس طور سے اس کا پڑھنا, اس کی تکرار, ماں ہر کے خاندائین فراموش کر دائیں اللہ حدیث سے دوست کے تکرار نہیں گلند, اس کی تکرار کرتے رہو, اسے اپنے اندر اتارو, اس کو ہیمر کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وبالکسل ہو قلیلا او زد علیہ مرتل القرآن ترتیلا, ترتیل قرآن اور اسے اپنے اندر جذب کرنا, بلکہ جذب کرنے سے زیادہ یہاں سے جو لفظ میں سے بتا ہیمر کرنا, اس کو اتارنا. کسی کا نقشہ اقبال نے کھینچا اپنے اس شعر میں کہ تو بجان در رفت جہاں دیگر سبق, جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر سبق, جب یہ کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اتارا جائے گا تو اترے گا. یہ دو اعمال اور یا پھر تیسرا عمل تھا انفاق, لیکن انفاق کی کوئی شرح نہیں, کوئی زکات نہیں. انفاق یا تو یہ کہ جو عام لوگوں کو لیے عام مساکین ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے, بیواؤں کی مدد ہے, جو بھی یوں سمجھیے کہ اخلاق فاضلہ, یہ تو بنیادی طور پر جیسے ہیومن مورلس جو ہے ان کے قابل کی بات. یا ایک کھاتا کھلا ہے کچھ عرصے کے بعد اور وہ یہ کہ جو بھی غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے, غلام اور قنیزے جو ایمان لے آئے انہیں خرید خرید کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے خرید اور آزاد کی. کل عمل صالح یہ ہے, اس کے علاوہ باقی سارے تصورات جو آپ کے ذہن میں اپنے تاریخی پس منظر اور جو بھی ہمارا سماجی پس منظر ہے اس کے حوالے سے جو تانا بانا بنا ہوا اس کو ذہن سے نکال دیجیے. اگر اس سورہ مبارکہ پر غور کر رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس سے مراد یہ لنکفرن عنہم سیئاتہم, جو یہ دو شرطیں پوری کر دیں گے ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے. اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں, برائیوں کا دور کرنا اس معنی میں بھی کہ سابقہ زندگی کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں. اسلام لانا سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا, وہ سارا حساب صاف ہو جاتا. اور اس کے علاوہ جو بھی اپنے کردار میں, سیرت میں, اپنی شخصیت میں اگر کوئی بری عادتیں, برے معمولات کا انسان خوگت ہو گیا ہے, تو اس کی بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ضمانت دی جا رہی ہے کہ اس کی بھی اصلاح ہم کر دیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم لازمًا بدلہ دیں گے انہیں بہت بہتر ان کے اعمال کے مقابلے میں. یہ اصل میں مجھے آپ سے عرض کرنا ہے کہ یہ دو تعبیرات قرآن مجید میں آئی ہیں, اور آج میں نے اس کا موجم المفرد جو ہے یہ الفاظ القرآن الحکیم اس کی مدد سے جائزہ لیا. تو ایک تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ تین ہی مرتبہ یہ تعبیر آئی ہے کہ جس میں دے کا اضافہ نہیں, ہر سے بار نہیں ہے, تین جگہ ہر سے بار کے ساتھ آیا. جیسے دو مرتبہ تو سورہ نحل میں ہے, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, بِأَحْسَن, جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں سے جو احسن ہے اس کے معاوضے میں اجر ملے گا. اجر جو ہے وہ یقیناً اعمال کا نتیجہ ہے, محنت کا. فضل اور اجر میں یہی فرق ہے, فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا استحقاق ملے گا, جو بھی اضافی طور پر اللہ اپنی طرف سے دے گا وہ فضل ہے, اور جو بھی محنت اور مشقت کی گئی ہے, جو کسب کیا گیا ہے اس کا جو بدلہ ہے وہ اجر ہے. لیکن اجر میں بھی ہر ایک انسان کے اعمال ہیں, کچھ اعمال اس کے بہت اعلیٰ ہیں, کچھ اعمال اس درجے کے نہیں ہیں, کم تر درجے کے. تو کسی شخص کی اسسمنٹ کرتے ہوئے, جیسے کہ انکم ٹیکس آفیسر اسسمنٹ کرتا ہے, ایسے ہی کسی شخص کی اسسمنٹ کرتے ہوئے اس کے بہترین اعمال کو سامنے رکھا جائے, کم تر اعمال کو نہیں بلکہ بہترین اعمال کے مناسبت سے اس کا مقام و مرتبہ معین کیا جائے. یہ مفہوم وہاں ہے جہاں ہر سے بات آئندہ پا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, سورہ نحل کی آیت نمبر 96 اور 97 میں پھر آیا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور سورہ زمر کی آیت نمبر 35 میں ہے وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو یہاں با کے اضافے کے ساتھ اور اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ان کے اعمال میں سے جو بہترین ہے ان کی مناسبت سے ان کا مقام و مرتبہ جنت میں معین ہوگا. یہ جو ہے دوسرا اصول جو آج ہمیں یہاں ہمارے سامنے ہے سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ میں, یہ آیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 121 میں بھی, لَيَجْزِيهِمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور سورہ النور کی آیت نمبر 38 یہ ہمارے منتخب نصاب کے ایک دوم میں دوسرا سبق ہے آیات نور, لَيَجْزِيهِمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. یہاں یہ بغیر با کے اضافے سے آیا ہے, اور وہی سورہ عنکبوت کی آیت بھی ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس کی جب میں نے تحقیق کی تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح طور پر اس کو مضبوط رکھا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کے استحقاق سے بھی زیادہ, ان کے اعمال جس درجے کے ہیں اس سے بھی بڑھ کر اللہ اجر دے گا, احسن ہوگا اس کا اجر ان کے اعمال سے بھی بڑھ کر. تو یہ گویا کہ تاکید بھی انتہا کی, اور پھر یہ کہ اس میں جو تشویق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں اس میں اضافہ یہ ہو رہا ہے کہ تمہارے اعمال ہی کی مناسبت سے نہیں اس سے بھی بڑھ کر ہم تمہیں نوازیں. اس کے بعد کی دو آیات میں اب خاص مسئلہ کے جو نوجوانوں کا تھا اس سے بحث کی جا رہی ہے, اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت میں حکم کی سختی ہے, دوسری آیت میں دل جوئی ہے. وہ جو میں نے اصول معین کیا تھا کہ اس رکوع میں آلٹرنیٹلی یہ مضامین آ رہے ہیں, ایک آیت میں یا دو آیتوں میں اگر زجر ہے, ملامت ہے, تنبیہ ہے, تحدید ہے, تو پھر ایک یا دو آیتوں ہی کے اندر پھر تشریف اور ترغیب, دل جوئی, دل جمی کا سامان, اطمینان دلانا, حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرنا, یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بعد آ رہی ہیں. فرمایا وہ وقت ہے میں انسان اب والدہ حسنا, اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اس نے سلوک کی. یہ وصیت ایک تو یوں سمجھیے کہ فطرت انسانی کے اندر جو کچھ ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وصیت کرتا ہے. فطرت میں ہے یہ کہ انسان والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرے. جو بھی سلیم الطبع نوجوان ہوگا
جو بھی سلیم الفطرت لوگ ہوں گے ظاہر بات ہے کہ اپنے والدین کے حق کو پہچانیں گے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک، ان کا ادب، ان کی فرما برداری، ان کی فرمائشوں کو پورا کرنا جس حد تک بھی ممکن ہے، جس حد تک بھی اس کے اختیار میں ہے، جس حد تک بھی درست ہے، تو یہ گویا کہ فطرت میں جو شے ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ فرماتے ہیں. پھر یہ کہ لفظاً بھی قرآن مجید میں بار بار اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ ہے. ہمارے اپنے اس منتخب نصاب میں سورہ بنی اسرائیل کے جو دو رکوع شامل ہیں، اس کا سور میں تیسرا اور چوتھا رکوع، اس کی پہلی آیت یہ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کا سورہ انعام میں کے آخری حصے میں انہی دو رکوعوں کا ایک خلاصہ آیا ہے. وہاں ایک رکوع میں، وہاں بھی بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو یہاں پر بھی اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے خود انسان کو وصیت کی ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی. لیکن اب مسئلہ وہی آ جائے گا کہ اگر والدین کسی غلط بات کا حکم دے رہے ہوں، والدین شرک پر مجبور کر رہے ہوں، والدین اپنے حقوق کا واسطہ دے کر کہیں کہ جو ہمارا آبائی دین ہے اس کو مت چھوڑو، ہمارے آبائی طور طریقوں کو مت تنگ کرو، ہمارے نقشے قدم پر چلو، ان کا حکم ہے. اور معاملہ یہاں تک نہ رہے بلکہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ شدید ترین آزمائشیں آئیں گے، صحابہ کرام میں سے جو نوجوان تھے، ٹین ایجرز تھے اور سلیم الفطرت تھے، انتہائی حضور پر ایمان لیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سب سے نمایاں ہے. بڑے شرفاء میں سے ہیں، بڑے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، والد فوت ہو چکے ہیں، ماں نے بڑی پیار سے، محبت سے، بڑی امنگوں سے، آرزوؤں سے، جیسی گزری تمنائیں ہوگی پالا ہے، پوسا ہے. پھر نوجوان نہایت قریب الفطرت ہے، تبھی تو اس عمر میں حضور کی دعوت پر اسے لبیک کہی، ایمان لایا، بے قدمی کی. اب وہاں مسئلہ پیدا ہو گیا، ماں نے برن برت رکھ لیا، بھوک ہڑتال کر دی. اگر سعد اس نئے دین کو نہیں چھوڑے گا، محمد کے دامن سے اپنا تعلق منقطع نہیں کرے گا اور اپنے باپ کے دین میں، اپنے آبا و اجداد کے دین میں واپس نہیں آئے گا، تو نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی. اب آپ اپنے اوپر اسے خود تاری کر کے سوچئے، اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھیے کیا بیت رہی ہوگی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے قلب پر. کس قدر سخت امتحان یہ، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو مارا جا رہا ہو، کسی کو پیٹا جا رہا ہو، اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت امتحان ہے یہ سلیم الفطر نوجوان کی. اب یہاں پر حکم کیا گیا کھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں بھی تمہیں حکم دے کہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں. یہ مضمون ہمارے منتخب نصاب میں حصہ اول کے جو درس نمبر 3 ہے اس میں آ چکا ہے. سورہ لقمان، چونکہ سورہ لقمان اسی سلسلہ سور میں ہے جو میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں، یہ 4 سورتیں آئی ہیں تسلسل کے ساتھ جو علی اسلام مین سے شروع ہوئی ہے. سورہ عنکبوت پہلی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، پھر سورہ روم ہے، پھر سورہ لقمان ہے تیسری، اور پھر سورہ سجدہ ہے چوتھی. تو گویا کہ ایک سورت کے فصل ہی سے اس کے بعد جو سورت سورہ لقمان ہے اس کے دوسرے رکوع میں یہ مضمون موجود ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. خاص طور پر نوٹ کیجیے، کیونکہ ابھی حضرت سعد کا میں نے واقعہ بیان کیا، ماں ہی کا معاملہ ہے اور سورہ لقمان میں زیادہ حق جو ہے وہ ماں ہی کا بیان کیا گیا ہے. اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے، حمل جو ہے اس کی سختیاں جھیلی ہیں، اس نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر اس نے برداشت کیا، اٹھائے رکھا، پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا، یعنی دودھ پلاتی رہی ہے وہ 2 برس تک. گویا کہ اپنے جسم کی توانائیاں جو ہے، پہلے تو اس نے رحم مادر میں جنین کی حیثیت سے اس کا خون چوسا ہے، اور اس کے بعد 2 برس تک اس کی ساری توانائیاں جو ہے اس کی چھاتیوں سے دودھ کی شکل میں جو ہے نچوڑی. اب اس کے حقوق کتنے ہوں گے؟ اشکر لی ولوالدیک الی المصیر وان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما. وہی بات نا، مت کہنا مانو، ہر شے کی ایک حد ہے، والدین کے حقوق کی بھی حد ہے، وہ اپنے حدود کے اندر رہے اور اپنے حقوق جو ہے جتنے بھی اللہ نے مقرر کر دیے ان پر قناعت کرے، ان کے حقوق ادا کرو، لیکن وہ اپنے حقوق سے آگے بڑھ کر اللہ کے حق پر دسترازی کرے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ احسان کا حکم دوسرے درجے میں. پہلا فیصلہ یہ ہے کہ رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جائے گا. البتہ یہاں ایک اشکال موجودہ زمانے میں نوجوانوں کو ہو سکتا ہے، کوئی کسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوا ہے، اقامت دین کی جدوجہد میں اس نے اپنے آپ کو لگایا ہے، والدین اس سے روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اب شرک کا حکم تو نہیں دے رہے، یہ مسئلہ عملی طور پر آ جاتا ہے. اس کے لیے شرک کے ہماگیر تصور کو سامنے رکھیے. شرک یہی تو نہیں ہے کہ مجھ کو سجدہ کیا جائے. آج کا دور اس عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک ہیومن سوورنٹی کا کانسیپٹ، انسانی حاکمیت. لا یشرک فی حکمہ احدا، اگر ایک انسان پیشنلی اس کو اختیار کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے تو مشرک ہے، چاہے وہ مجھ کو سجدہ نہیں کر رہا ہے. اس اعتبار سے جب تک کہ ایکٹیولی اس کے خلاف جدوجہد نہ کر رہا ہو، اعلان برات اس کی طرف سے اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایکٹیولی جدوجہد میں لگا ہوا ہے اس نظام کو بدلنے کے، چاہے اس کے اختیار میں نہیں ہے. اس کے لیے جدوجہد کرنا تو اس کے اختیار میں ہے، بدل دینا اس کے اختیار میں نہیں. لیکن اگر وہ جدوجہد نہیں کر رہا ہے، پیسیولی انفعالی طور پر اس نظام ہی کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور اپنی ساری توانائی اور قوتیں لگا رہا ہے صرف اس میں اپنے آپ کو پھیلانے پر اور اپنے پھلنے اور پھولنے پر، زیادہ نصاب جائیداد کی جو ہے وہ وسیع ہو جائے، زیادہ نصاب کاروبار کی جو ہے وسیع ہو جائے، اگر اس میں لگا ہوا ہے تو وہ مشرک ہے. اور والدین اگر روکتے ہیں اسے اسی کو جوڑ سے، تو وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں. اس لیے کہ اس شرک سے انسان جو ہے وہ صرف بری ہو سکتا ہے اس صورت میں کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگا رہا. تو اس حقیقت کو سامنے رکھیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس کی وضاحت بھی اس درس نمبر دو میں، درس نمبر تین جو ہے منتخب نصاب کے حصہ نمبر حصہ عمل میں آ چکی ہے. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس سے مراد کیا ہے؟ شرک کے بارے میں قرآن مجید نے دو انداز اختیار کیے، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، یعنی عقل اور فطرت میں شرک کے لیے کوئی دلیل اور بنیاد نہیں. اور دوسرا اسلوب یہ ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. جیسے کہ ایک مقام پر آیا قرآن مجید میں، نبی سے کہہ دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں ہوتا اس کو پوجنے والا، اس کی بندگی کرنے والا. ظاہر بات ہے کہ اللہ ہی نے اگر حکم دیا ہو کہ میرے سوا اس کے لیے کچھ بندگی کرو اور اس کے لیے کچھ اطاعت کرو اور اس کا بھی حکم مانو، اس کی بھی دنڈوت کرو، کچھ سجدے اس کو بھی کیا کرو، آخر اللہ ہی کا حکم تھا فرشتوں کو، اس جدول عالم سجدہ کرو عالم کو، وہ شرک نہیں ہے، اللہ کے حکم سے وہ کام کیا جا رہا ہے. اسی طریقے پر اگر ہوتی کوئی سند تو وہ گویا کہ شرک کے لیے کوئی جواز تھا، یا پھر عقل و فطرت میں کوئی اساس ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی دلیل ہو. دونوں چیزوں کی نفی قرآن کرتا ہے. ماں لے سدا کبھی علم، کوئی علم نہیں، کوئی اس کے لیے دلیل نہیں، نہ عقل میں ہے نہ فطرت میں. ماں انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. جب دونوں چیزوں کی نفی ہے تو گویا کہ شرک کی ہر صورت کی نفی ہو گئی. فلا تو کہہ ہوما، تو ان دونوں کا کہنا مت مان. اب اس میں ذرا سختی ہے، بہت ہی کرٹ قسم کا انداز ہے. فلا تو کہہ ہوما، ہر کچھ کہنا نہیں مانے، ماں ہلاک ہوتی ہے تو ہو جائے. اب کتنا بڑا امکان ہے. اسی طریقے سے اگر اور تمہارے اجزاء و اقربا میں سے والد ہے، کوئی ہے، اگر وہ بھی اسی قسم کا کوئی عمل کرے، تمہیں اپنی نگاہوں کے سامنے چاہے دیکھنا پڑے کہ وہ دم توڑ رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر معاملہ یہ ہے تو تمہیں جیل میں ڈالوں گا، برداشت کرنا ہوگا، یہی تمہارا امتحان ہے. ایک امتحان وہ ہو سکتا ہے کہ خود تمہیں توڑے پڑ رہے ہیں، اور ایک امتحان یہ ہے کہ تمہاری ماں یا تمہارا باپ تمہاری نگاہوں کے سامنے خودکشی کرے اور دم کو توڑ دے. لیکن بات صرف یہ ہو کہ وہ تمہیں حکم دے رہا ہو شرک کا اور تم شرک سے اجتناب کر رہے ہیں. فلا تو حکم، حکم نہیں ماننا کسی صورت میں. الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعلمون، میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر میں جتلا دوں گا جو کچھ کے تم کرتے رہے. والدین کو بھی میرے حضور میں آنا ہے، تمہیں بھی میرے حضور میں آنا ہے. سب کا آخری مرجع جو ہے وہ تو میری ذات ہے، میری ہی بارگاہ میں سب کی حاضری ہو کر رہے گی. پھر اینڈ واٹ از واٹ، ہر شہر جو ہے اسے بالکل صاف طور پر سامنے آ جائے گی. لیکن اب دیکھیے جہاں یہ گرد قسم کا حکم آیا ہے, اب دلجوئی, دلجوئی کا انداز کیا ہے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین, اور جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے ہم انہیں داخل کریں گے صالحین میں, انہیں شامل کریں گے. انداز دیکھیے یہاں پر کہ تم کٹ رہے ہو اپنے والدین سے, تمہیں اس کا صدمہ ہے, تم اپنے والدین سے کٹ گئے, اپنے عزا و اقارب سے کٹ گئے, بیوی اپنے شوہر سے کٹ گئی, شوہر اپنے بال بچوں سے کٹ گیا, اگر بیوی ایمان نہیں لا رہی, بچے ایمان نہیں لا رہے, اگر تم کٹ رہے ہو تو یہی نہ دیکھو کہ کٹ رہے ہو, یہ بھی تو دیکھو کہ جڑ بھی رہے ہو. تم محمد سے جڑ گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تم ابو بکر صدیق سے وابستہ ہو گئے ہو رضی اللہ تعالیٰ, اہل ایمان کی رفاقت اور معیت تمہیں حاصل ہو رہی ہے. لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ, ہم لازماً انہیں داخل کریں گے. پھر دیکھیے وہی انداز, لَنُدْخِلَنَّهُمْ, ہم لازماً انہیں داخل کریں گے صالحین میں. یہ نہ دیکھو کہ تم کٹ رہے ہو, یہ بھی دیکھو کہ کہیں جڑ بھی رہے, اور جہاں جڑ رہے ہو وہ کتنا بہتر ہے, وہ ماحول, یہ رشتے نئے جو قائم ہو رہے ہیں اہل ایمان کے ساتھ, جو تمہاری اب حکومت کا رشتہ استوار ہو رہا ہے, یہ جو نئی برادری وجود میں آ رہی ہے, یہ ہم مقصد لوگوں کا ایک معاشرہ جو قائم ہو رہا ہے, یہ جو ہے یہ خود بدل ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس زمن میں بڑی پیاری آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, اور جو شخص اطاعت پر کارمند ہو گیا اللہ کے اس کے رسول کی, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان سب کی معیت انہیں حاصل ہو جائے گی جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. اور وہ کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں, صدیقین اعظام ہیں, شہداء کرام ہیں, صالحین ہیں, فحسن اولئک رفیقا, اور بہت بہتر ہیں, بہت عمدہ ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے, جنہیں ان کی رفاقت نصیب ہو گئی, ان کی معیت نصیب ہو گئی, ان کے ساتھ رشتہ یا قوت کے اندر وہ بن گئے, تو ظاہر بات ہے کہ ان سے بڑھ کر کون کچھ نصیب ہوگا, اس سے بہتر کون سی رفاقت ہوگی, اس سے بہتر کن کی صحبت و معیت ہوگی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اب آپ خود غور کیجئے کہ جن نوجوانوں کے دل زخمی ہو گئے اس وجہ سے کہ وہ اپنے خاندان والوں سے کٹ گئے ہیں, اپنے والدین سے کٹ گئے ہیں, بھائیوں سے جدا ہو گئے ہیں, یہ آیت مبارکہ جو ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین, ان کے زخمی دلوں پر کیسے مرہم بن کر یہ آیت جو ہے اس نے تھوڑے کا کام دیا ہوگا کہ ان کے لیے تسکین کا. دیکھو تم صرف کٹے ہی نہیں ہو, جڑے بھی. اس کے بعد جو دو آیات آ رہی ہیں یہ گویا کہ اس مضمون کا ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے. آیت نمبر دو اور تین میں جو مضمون آیا تھا اس میں ذرا ایک پردہ رکھ لیا گیا تھا ابھی, اور وہ پردہ یہ تھا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اللہ تعالیٰ لازمن ظاہر کر دے گا, اظہر بن الشمس کر دے گا, مبرہن کر دے گا, عالم نشوہ کر دے گا, ان کو بھی کہ جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں, یعنی ان کو بھی جو صدق کے دل سے ایمان لائے اور ان کو بھی جو جھوٹ موٹ کے لیے ایمان لائے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ غور کیجئے کہ اس وقت کا جو ماحول تھا اس میں جھوٹ موٹ کے لیے ایمان لانا یا دھوکہ دینے کے لیے ایمان لانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا, اس لیے کہ ایمان لانے میں کوئی فائدہ تھا ہی نہیں. مدینے میں تو یقیناً ایسے لوگ تھے, اس وجہ سے ایمان لے آیا, جب کیا کریں سارا قبیلہ ایمان لے آیا تو ہم کیسے کٹیں, یعنی جہاں پر کفار سے کٹنا مشکل تھا وہاں اس وجہ سے کہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا مسلمانوں سے کٹنا مشکل تھا, صورتحال اس پر برعکس ہو گئی, وہاں رشتے داری جو ہے اس کے بندھن میں بندھے ہوئے بہت سے لوگ ایمان لے آئے, سارا گھرانہ سارا خاندان سارا قبیلہ ایمان لا رہا ہے تو میں علیحدہ کیسے لے جاؤں, تو وہاں تو معاملہ ہو سکتا تھا, لیکن یہاں تو سب کوئی سوال نہیں. لیکن قرآن کا یہ انداز ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جو آخری بات ہو سکتی ہے جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اس کی نشان نہیں کر دیتا, دیکھو اگر کھڑے نہ رہے ڈٹے نہ رہے صبر و ثبات کا مظاہرہ نہ کیا استقامت کا ثبوت نہ دیا تو گویا کہ یہ ثابت کرو گے کہ تم اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے, اس لیے کہ صدق کا تقاضا تو یہ ہے کہ قائم رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کی تصویر بن جاؤ. اب یہ مضمون جو ہے کھول کر یہاں پر جو ان دو آیات میں آیا تھا، اب یہاں تصویر ہو رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر. ایک بات تو ذرا اسی مرحلے پر نوٹ کر لیجئے. دیکھیے تین تعبیرات ہمارے سامنے آ گئی. یہ مکی دور کا وقت ہے، سن 5 نبوی. یہاں پر ذکر ہو رہا ایمان باللہ صرف. مدنی دور کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر، ذرا حال ہے کہ وہ مومن نہیں. اور پھر بدنی دور میں سن 6 یا 7 میں جا کر سورہ منافقون نازل ہو رہی. اس میں فرمایا اذا جا کر منافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ واللہ یعلم انك لرسول واللہ یشهد ان المنافقون لکاذبون، ان المنافقین لکاذبون. تو گویا کہ ایمانیات ثلاثہ کو اس ترتیب کے ساتھ لائے کہ اس آیت میں صرف ایمان باللہ کا تذکرہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے، اور سورہ منافقون میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اصل جو ہے معاملہ، جو کرائیٹیرین بنتا تھا، کہ جو حد فاصل بنتا تھا کہ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، یہ پالا ادھر ہے اور یہ پالا ادھر ہے، وہ ایمان بالرسالت ہے. اس لیے کہ دین کی جو تشکیل ہوئی ہے، اس کے نظام کی، اس کے تمام قوانین کی، اس میں سب سے بڑا حصہ جو ایمان بالرسالت کا ہے. اور ساری جو مشقت پڑتی تھی اور جو بھی سختی آتی تھی منافقین کے لیے، وہ در حقیقت ایمان بالرسالت کے حوالے سے، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. سورہ نساء میں یہ مضامین بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے. بہرحال آگے چلیے اس آیت مبارکہ کا مطالعہ کیجیے. وہ من الناس من یقول آمنا باللہ، کچھ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر. فاذا اوذی فی اللہ، اور جب اسے ایزا پہنچائی جاتی ہے اللہ کے لیے یا اللہ کی راہ میں، اللہ کو ماننے کی وجہ سے، اللہ کی توحید کے اقرار و اعلان کے باعث، فیضا اوزیا فلّہ، اللہ کی راہ میں اللہ کی توحید کی بنا پر جب ایزا پہنچائی جاتی ہے، تکلیفیں دی جاتی ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش کو یوں سمجھ بیٹھتا ہے، ایسے گھبراتا ہے، اس کا رد عمل ایسا ہے کہ گویا کہ اللہ کا عذاب، اللہ کے عذاب سے جتنا گھبرانا چاہیے، اللہ کی سزا سے جس طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، ایسے ہی وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتا. یہاں وہ دوسری نسبت آ گئی فتنے کی. میں گزشتہ نشست میں بیان کر چکا ہوں فتنے کی تین نسبتیں. دوسری آیت میں، تیسری آیت میں فتنے کا کہ نسبت اللہ کی طرف سے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آیت نمبر 2، ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے تھے. تو فتنہ اللہ کی طرف سے، فتنے کا فائل اللہ. یہاں جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، لوگوں کے فتنے کو وہ ایسے سمجھ بیٹھتا ہے، ایسے اس سے گھبرا جاتا ہے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. تو یہاں نسبت ہو گئی لوگوں کی طرف، اس لیے کہ آزمائش اللہ کی، لیکن آ رہی ہے ابو جہل کے ہاتھوں، آ رہی ہے امیہ بن خلف کے ہاتھوں. اور یہی معاملہ ہے سارا اس دنیا کے اندر. کوئی نعمت آپ کو مل رہی ہے کسی مادی وسائل و ذرائع کے مساقت سے، لیکن منجم حقیقی اللہ ہے. رزق آپ کو مل رہا ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے اسباب کا اور علم کا، جس سے آپ کے کھانا پینا اور اس کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں. ان میں انسان بھی ہے، ہیومن ایجنسیز بھی ہیں، پھر فطرت کی قوتیں بھی ہیں، لیکن رازق اللہ ہے. یوں سمجھیے کہ تمام مادی اسباب و وسائل، ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ذریعے ہو رہا ہے، لیکن فاعل حقیقی اللہ ہے. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، یہ توحید کا تقاضا ہے. کہ جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصایا میں بہت پیارا جملہ آیا، اپنے بچے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بچے اس حقیقت کو پلے باندھ لے، ذہن نشین کر لے. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں کوئی فاعل اور کوئی مؤثر نہیں ہے سوائے اللہ کے. اگرچہ تاثیر سنکھیے کی ہے کہ انسان بڑھ جاتا ہے، لیکن سنکھیے میں یہ تاثیر اللہ نے ڈالی ہے، اور اللہ جب چاہے اس تاثیر کو معطل کر سکتا ہے کہ انسان سختی کھائے اور نہ مرے. آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ نے پیدا کیا, اللہ جب چاہے آگ سے اس کی تاثیر کو سلب کر سکتا ہے, اور اس نے سلب کی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ آگ جو ہے, یا نار کونی برد وسلام علی ابراہیم, ان کے لیے وہ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی کا ذریعہ بن گئی. اس اعتبار سے یہ تحقیق میں جو ہے توحید کا یہ مفہوم سامنے رہنا چاہیے. جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ, اب یہ جو منافقت کا اصل کردار ہے اس آیت کے اس بقیہ حصے میں واضح ہو رہا ہے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر آ جائے مدد آپ کے رب کی طرف سے, لَيَقُولُنَّ, پھر دیکھیے وہی انداز میں نے تو بن کے جب وہ گنا تھا کہ کتنے افعال اس چیزے کے ساتھ آئے ہیں, تو ابھی یہ سارے تو میری گنتی میں آئے بھی نہیں تھے. لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, تو وہ لازمن کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے. یہ ہے معاملہ اصل میں, اگرچہ اس کا ظہور بہت دیر میں جا کر ہوا ہے. نصرت اور فتح یہ تو مدنی دور کے لیے آخر میں جا کر حاصل ہوئی, لیکن یہ کہ کردار کو شروع ہی سے نمایاں کیا جا رہا ہے, اور اس میں ظاہر بات ہے کہ سوائے اس کے کہ لوگوں کو خود گویا کے دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے باطن میں جھانکو, اپنے دلوں کو ٹٹولو, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر یہ حالات تبدیل ہو جائیں, اس وقت تم گھبرا رہے ہو, یہ موج پریشان خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے, دور میں سارے بہر ابھی تو موجوں میں گھبرا دی گئی, ابھی تو بڑے امتحان آنے والے ہیں, لیکن دلوں کو ٹٹولو, ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس وقت کو تمہارے پائے سماج کے اندر لغزش پیدا ہو رہی ہے, لیکن اگر رشوت آ جائے, فتح آ جائے, طلبہ آ جائے, مال غنیمت ملنے لگے, تو پھر یہ کیفیت بدل جائے گی. اگر ایسا ہے تو یوں سمجھ لو کہ نفاق کے بیج تمہارے دلوں میں موجود ہے, تمہاری طبیعت کی یہ کمزوری, تمہارا یہ ذوف ارادہ, تمہارے اندر استقامت اور صبر و مصابرت کا یہ فقدان, یہی در حقیقت نفاق کے لیے زرخیز زمین ہے. اسی میں پھر نفاق کا بیج پڑے گا, اور پھر وہی ہے کہ جو ایک تناور درخت بن جائے گا. اس کی تبدیل کی پیشگی جو ہے یہاں پر یہ صورت اختیار کی گئی, وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, اور اگر آ جائے نصرت آپ کے رب کی طرف سے, تو یہ لازمن کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی تھے. اب اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ, تو کیا اللہ خوب واقف نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ لوگوں کے تمام جہان والوں کے سینوں کے اندر ہے؟ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے, تمہارے سینوں میں جو کچھ بکتی ہے وہ جانتا ہے. یہ بھی ذرا حقیقت درو بینی کی دعوت دی جا رہی ہے, سیلف اسسمنٹ, اپنے آپ کو دیکھو, اپنے غریبان میں جھانکو, کہیں ایسا تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے, جیسے کہ یہ تو مکی صورت ہے, سورہ قیامہ اور ابتدائی دور کی ہے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے نفس پر پوری بصیرت رکھتا ہے, ہر چیز جانتا ہے اگر جھانکے. یہ دوسری بات ہے کہ انسان خارج ہی میں محو رہے, باہر ہی کی دنیا میں اپنے آپ کو مشغول رکھے, کبھی ضرور بیوی سے کام ہی نہ لے, کبھی اپنے باطن میں جھانکے ہی نہ, کبھی اپنے دل کو ٹٹولے ہی نہ, یہ دوسری بات ہے. لیکن جب بھی کبھی انسان اپنے باطن میں جھانکے گا, اپنے اندر اپنے آپ کو ٹٹولے گا, حقیقت پرواز ہو جائے. بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ, انسان خود اپنی ذات پر, اپنے باطن پر, اپنی اصل حالت و کیفیت پر خوب بصیرت رکھتا ہے, خوب جانتا ہے, مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے, کتنے پانی میں. تو فرمایا اب الیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین, تو تم اپنے دلوں میں جھانکو اور جان لو یہ کہ جو حقیقت تمہاری باطنی جو کیفیت ہے جو تم پر منکشف ہو رہی, اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے, اللہ اس سے لاواقع کتنے دی. اور اس کے بعد اب وہ پردہ اٹھا دیا گیا کہ یہ ذوق جو ہے, یہ ذوق ارادہ کہہ دیجیے, یہ سیرت و کردار کی یہ کمزوری, قوت ارادی کا یہ ذوق, اس کی پھر آخری منزل, جیسے کہ کسی ٹی بی کے مریض کو خبردار کیا جائے, اگر علاج نہیں کرو گے اور اگر پوری طرح پرہیز کا اہتمام نہیں کرو گے, تو پھر دیکھ لو وہ تیسری منزل جو ہے وہ دکھا دی جاتی ہے, اس لیے تاکہ ایک شخص متنبہ ہو جائے اور علاج پر کی طرف جو ہے علاج آمادہ ہو جائے. وہی انداز یہ ہے, وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اللہ تعالیٰ تو جان کر رہے گا یا کھول کر رہے گا, واضح کر کے رہے گا, بالکل مبرہن کر دے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, وہاں آیا تھا آیت نمبر 2 میں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
یہاں فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
اور اللہ تعالیٰ تو لازماً ظاہر کر دے گا ان کو بھی جو مومن صادق ہیں جو حقیقتاً ایمان لائے،
اور اللہ تعالیٰ بالکل ننگا کر دے گا ان کو بھی کہ جو منافق ہیں.
پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ مکی دور میں اس نفاق کی کوئی صورت نہیں تھی، کوئی امکان نہیں تھا، کاہے کہ کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرے گا وہاں. لیکن یہ کہ قرآن مجید کو اسلوب دے، آخری بات بتا دو، یہ ذوق ارادہ، یہ تمہاری کمزوری، یہ در حقیقت اس کے اندر خطرات مزمر ہیں، اس کے یہ زرخیز زمین ہے نفاق کی کہ بیج پڑنے کے لیے. یہ واحد مقام ہے پورے مکی قرآن میں جہاں لفظ منافق آیا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، منافق کے معنی کیا ہے، نفاق کے کا سبب کیا ہے، نفاق کے مدارج کیا ہے، اس بیماری کے درجات کیا ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی. اور یہی لفظ ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں کہ سورہ صف اقامت دین غلبہ دین کی جدوجہد کے لیے جہاد اور قتال پر جامع ترین سورت، اس سے گریز اور اس کی آخری منزل نفاق سورہ منافقون، اور اسی کی در حقیقت یہ شرح ہو گئی ہے. ایک اعتبار سے یہ اسی سورہ منافقین کے جو مضامین ہیں انہی کا تسلسل ہے کہ جو سورہ عنکبوت کے اس پہلے رکوع میں آ رہا ہے. اس میں البتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون مکی صورتوں میں ایک جگہ اور آیا ہے، اور وہ سورہ حج ہے. وہاں لفظ نفاق کو نہیں آیا لیکن مضمون پورا پورا آ گیا. اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں بھی آیت نمبر 11 ہے. یہ اس میں اتفاق کی بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے حوالے سے کچھ چیزیں یاد رکھنی اور ذہن میں مستعمل رکھنی آسان ہو جائے. آیت نمبر 11 یہ ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور یہاں بھی سورہ حج میں بھی آیت نمبر 11 ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، آیت کا اسلوب وہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے مجدھار میں کودنے کو تیار نہیں، جان و مال کے لیے خطرات گوارا کرنے کو تیار نہیں، بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں اور اپنی جان و مال کو بچا بچا کر رکھنا چاہتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کنارے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ہو، خیریت ہو، یا خیر دولت کے معنی میں مال غنیمت بھی ملے، کچھ اور بھی منفعتیں حاصل ہو رہی ہوں، مانوی یا مادی منفعتیں، تو مطمئن رہتے. اِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ مطمئن. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کہیں فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کوئی امتحان آ گیا، ابتلاء کا مرحلہ آ گیا، کہیں جان و مال کے لیے خطرات آ گئے، ایزا آ گئی، فیضا اوزیہ کلّہ جال فتنا عذاب اللہ بل نصاب تو فتنہ کو انقلب آ گیا، بس یہی اوندے منہ گر پڑتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے اپنے منہ پر، انقلب آ گیا بس یہی. خسرت دنیا والا آخرہ، یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں. اس لیے کہ یہ منافقت ہے، یہ وہ شے ہے جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آخرت میں بھی آج کا سب سے نچلا طبقہ، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ منافقین کے لیے، اور اس دنیا میں بھی اس درجے تک جو ہے وعید ہم پڑھ چکے ہیں کہ آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی ان کے حق میں اس تاکید کے ساتھ کہ اگر آپ ان تستغفر لہ 70 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. یہ جو ہے بدترین انجام ہے، یہ نتیجہ ہے اس طرز عمل کا. خسرت دنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین، یہی ہے سب سے کھلا اور واضح اور نمایاں خسارہ، یہی ہے سب سے بڑی تباہی اور بربادی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ جو آخری بات اس سورہ مبارکہ میں آئی تھی اسی کی در حقیقت تشریح ہے جو اس سبق میں ہو رہی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وصف الحکیم.